الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو یاد کرو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے. پھر جب خوف جاتا رہے تو درست کرو نماز کو. بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقرر وقتوں میں, اور ہمت نہ ہارو ان کا پیچھا کرنے سے. اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں جس طرح سے تم ہوتے ہو, اور تم کو اللہ سے امید ہے جو ان کو نہیں, اور اللہ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے. بزرگان محترم, گزشتہ آیات میں اللہ تعالی نے نماز خوف کو بیان کیا. خوف کی حالت میں نماز کس طرح سے پڑھی جائے. جنگ ہو رہی ہے اور میدان جنگ ہے, اس وقت بھی فرض نماز معاف نہیں کی گئی, اور پڑھنے میں اللہ نے سہولت عطا کی کہ ایک جماعت امام کے ساتھ ایک یا دو رکعت پڑھے, پھر وہ چلی جائے دوسری جماعت امام کے ساتھ ایک یا دو رکعت پڑھے, پھر پہلی جماعت آ کر اپنی نماز پوری کرے, پھر دوسری جماعت آئے اور اپنی نماز پوری کرے. یہ طریقہ اللہ نے گزشتہ آیت میں بیان فرمایا. اب اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے خاص ہیئت اور خاص طریقہ ہے, شرطیں ہیں, فرائض ہیں, واجبات ہیں, سنتیں ہیں, ان سب کی رعایت ضروری ہے. لیکن خوف کے وقت اللہ نے کچھ سہولت عطا کی کہ نماز بھی ہو رہی ہے اور لڑائی بھی ہو رہی ہے, دشمن کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے. اللہ نے کچھ سہولت عطا فرمائی, تخفیف کر دی اور آسانی کر دی. لیکن اللہ تعالی کا ذکر بہت آسان ہے. اللہ نے اپنے ذکر کے لیے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں فرمایا، کوئی شرط بھی نہیں رکھی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھے ہوئے، لیٹ کر، چلتے پھرتے، ہر طرح سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ کوئی طریقہ اس کا خاص مقرر نہیں ہے، ہاں باوضو ہو کر قبلہ کی طرف رخ کر کے ذکر کیا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، افضل طریقہ ہے، لیکن کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ذکر کو نہ ٹالے۔ چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھے، ہر صورت میں، حتیٰ کہ باوضو بے وضو، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کی حالت میں بھی زبان تو اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، زبان سے اللہ کا ذکر جاری رہ سکتا ہے۔ اور ذکر کی جو دو صورتیں ہیں کہ ایک تو زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ ذکر لسانی ہے، زبانی ذکر ہے، اور دوسری صورت قلبی ذکر ہے کہ دل میں اللہ کی یاد رہے اور وہ یاد دل سے دور نہ ہو، ذہن سے، دماغ سے دور نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کی یاد رہے، اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت ہمارے سامنے رہے، دل و دماغ میں رہے۔ تو یہ قلبی ذکر ہے، اور قلب سے بھی اللہ 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 نکلتا رہے تو یہ بہت پسندیدہ صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کے لیے تو شرطیں ہیں، باوضو ہونا، اس کا وقت ہونا، قبلہ رخ ہونا، قیام، قاعدہ، سجدہ وغیرہ کرنا، لیکن ذکر کے لیے اللہ نے کوئی قید اور کوئی شرط نہیں رکھی۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز پوری پڑھ چکو تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، کھڑے کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے، ہر طریقے سے، ہر صورت میں ذکر کیا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ذکر کے لیے کوئی عدد بھی نہیں رکھا ہے، بلکہ جگہ جگہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ بہت ذکر کیا جائے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو اور اس کی تسبیح صبح اور شام پڑھا کرو۔ صبح اور شام سے یہ دو وقت بھی مراد ہیں اور ہمیشگی بھی مراد ہے کہ جب بھی فرصت ملے زبان سے اللہ کا ذکر شروع ہو جائے، زبان خالی نہ رہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری زبان سے ہمیشہ ذکر ہوتا رہے، یہی سب سے افضل عمل ہے۔ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کے برابر تمہاری زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہے۔ تو کثیرہ کی قید نماز کے ساتھ نہیں ہے، روزہ کے ساتھ نہیں ہے، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ذکر کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا، بہت ذکر کیا کرو، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھو، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ایک مستقل ذکر ہے. بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دو کلمے اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں اور ترازو پر بہت بھاری ہیں، یعنی ثواب ان کا بہت زیادہ ہے. وہ دو کلمے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایسے ہی اور ذکر بھی حدیث پاک میں مذکور ہے. تو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا مطلوب ہے، اس میں کمی نہ کی جائے. 22 پارے کے شروع میں اللہ نے 10 قسم کی عبادتیں بیان کی، اور مسلمانوں کی 10 قسمیں بیان کی. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. کہ اللہ نے 10 قسمیں مسلمانوں کی بیان کی، کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، روزے دار مرد روزے دار عورتیں. تو اللہ نے کہیں بھی کثیرہ نہیں فرمایا، آخر میں آ کر والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، خوب اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور خوب اللہ کا ذکر کرنے والی عورت ہیں. اللہ نے ذکر کو آسان بنایا، لہذا ہماری زبان ہمیشہ محفوظ رہے، ہماری زبان سے غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو اور کوئی غلطی نہ ہو، تو پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کا ذکر کریں. اور جہاں اللہ کا ذکر شروع ہوگا، زبان دوسرے گناہوں سے محفوظ ہو جائے گی اور بچ جائے گی. تو اس لیے تاکید کی گئی. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ مجنون کہا جائے، پاگل کہا جائے. تو اللہ نے کوئی قید نہیں رکھی، اس لیے یہ ذکر مطلوب ہے. اور نماز بھی اللہ کے ذکر ہی کے لیے پڑھی جاتی. قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کیا کرو میری یاد رکھنے کے لیے. تو ہر عبادت کا مقصد اللہ کا ذکر ہے. تو ایک ہے ہر عبادت ذکر ہے، اور ایک خاص ذکر بھی ہے، دونوں ہیں. لیکن ہر عبادت کے لیے اللہ نے کوئی وقت رکھا، کوئی شرط رکھی، کچھ حدود رکھے، لیکن ذکر کے لیے اللہ نے سب کچھ ہٹا دیا اور بڑی عام اجازت دے دی کہ ہر ہمیشہ ہر طرح سے ذکر کرو. حتیٰ کہ اگر کوئی تھک کر سو رہا ہے تو پیر موڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پیر لمبا رہے اور اللہ کا ذکر جاری رہے، زبان سے ذکر کرتا رہے. تو بہت مطلوب ہے. بعض لوگ ذکر سے دور کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ بغیر دھیان اور بغیر توجہ کے نام لینے سے کیا فائدہ ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ بغیر دھیان اور بغیر توجہ کے دنیا کے ہمارے سینکڑوں کام ہو جاتے ہیں، ہزاروں کام ہو جاتے ہیں، ہماری توجہ نہیں رہتی، دھیان نہیں رہتا. اور اللہ تبارک و تعالی بھی ایسی شرط نہیں رکھ رہے ہیں کہ توجہ ہو تو ذکر کرو، دھیان ہو تو ذکر کرو، ورنہ نہیں. اللہ نے یہ شرط نہیں رکھی، اللہ کے نبی نے یہ شرط نہیں رکھی. اور ہمیشہ توجہ رہے، دھیان رہے، ایک انسان کے لیے انتہائی مشکل کام ہے. لیکن سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ ہمارا بہت سا وقت اللہ کی یاد میں گزر رہا ہے. اس لیے توجہ ہو تو نور علی نور ہے، اگر توجہ نہ ہو اور ہمیشہ توجہ ہو نہیں سکتی، مشکل ہے. جب بھی بہت بڑا فائدہ، بہت بڑی فضیلت ہے. اس لیے یہ قید رکھنا کہ توجہ کے ساتھ کریں اور دھیان کے ساتھ کریں، یہ خامخواہ پریشانی مول لینا ہے. دھیان لانے کی، رکھنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے پیچھے نہ پڑے. اس کے پیچھے پڑنا ایک ایسی طاقت، ایک ایسی مشقت ہے جو طاقت انسان کو نہیں دی گئی، جس کی اللہ نے طاقت نہیں دی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہاں، آہستہ آہستہ دھیان کے ساتھ ذکر کریں گے تو آہستہ آہستہ عادت بنے گی، اور عادت جب بنے گی تو دھیان بھی رہے گا اور ذکر بھی ہوگا. لیکن اللہ تعالی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو دھیان اور توجہ کی شرط نہیں رکھتے ہیں. اس لیے اپنی طرف سے یہ شرط رکھنا اور اللہ کے ذکر سے دور کرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس لیے دھیان ہے یا نہیں، اس طرف ہم دیکھیں گے ہی نہیں، ہم اس کے مکلف اور پابند نہیں ہیں، بس ذکر شروع کر دیں. تو فرمایا، جب تم نماز پڑھ چکو حالت جنگ میں بھی اور عام حالتوں میں بھی، یاد کرو اللہ کو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. پھر جب اطمینان نصیب ہو جائے، اب نماز کو قائم کرو. اطمینان نصیب ہو جائے یعنی امن کی حالت ہے، اب نماز، نماز کی شرطوں کے ساتھ پڑھو. جنگ کے وقت میں نماز خوف، خوف کی نماز اللہ نے جائز قرار دے دی کہ دشمن سے لڑ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں بھی ہیں، اور نماز کی حالت میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور لڑائی بھی ہو رہی ہے، نماز بھی باقی ہے. اللہ نے ایک مجبوری میں اس کی اجازت دی، لیکن جہاں امن اور اطمینان کی حالت ہو جائے، اب نماز درست قائم کیا کرو، پوری شرطیں بجا لاؤ، انتہائی توجہ کے ساتھ، اور اچھی طرح وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر، جیسے نماز پڑھنی چاہیے ویسے نماز پڑھو. فرماتے ہیں، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. پھر جب خوف جاتا رہے اور اطمینان نصیب ہو جائے، تو نماز کو درست کیا کرو، پوری شرطوں کے ساتھ، آداب کے ساتھ نماز پڑھو، اور کنکیوں سے ادھر ادھر دیکھنا بھی جائز نہیں. التفات اور توجہ کو ادھر ادھر کرنا بھی صحیح نہیں، پوری شرطوں کے ساتھ کہ قیام کی حالت میں نظر کہاں رہے، رکوع کی حالت میں نظر کہاں رہے، سجدے میں کہاں رہے، قاعدے میں کہاں رہے، کس طریقے سے نماز پڑھی جائے. جیسے ہم فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں، نماز کی پوری تفصیل بیان کی گئی کہ صحابہ کیسی نماز پڑھتے تھے، اللہ کے اولیاء کیسی نماز پڑھتے تھے. ہم کوشش کریں، اللہ کرے وہ نماز ہمیں نصیب ہو جائے. اسی کو کہا جا رہا ہے، جب اطمینان نصیب ہو جائے تو نماز قائم کیا کرو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے وقتوں میں، اس کے وقتوں میں. نماز بڑی چیز ہے، اور تمام عبادتوں میں شہادتین، کلمہ شہادتین کے بعد تمام عبادتوں میں سب سے افضل نماز ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات لکھی، تمام گورنروں کو خط لکھا، تمہارے دینی دنیاوی جتنے معاملات ہیں ان سب میں سب سے بڑا اور سب سے بہترین اور اہم معاملہ نماز کا ہے. ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، جس نے نماز کی حفاظت کی، محافظت کی، وہ اور تمام عبادتوں اور دیگر احکام کی حفاظت کرنے والا ہوگا، اور جو نماز کو ضائع کر دے وہ اور عبادتوں کو آسانی سے ضائع کرنے والا ہوگا. ایک ہماری نماز اچھی ہو جائے گی، باقی عبادتیں بھی اچھی ہو جائیں گی. اس لیے قیام بھی اچھا ہو، رکوع بھی اچھا ہو، سجدہ بھی اچھا ہو، جو ہم دو تین منٹ میں دو چار رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا زائد وقت نماز میں لگ جائے، تو بہت خوشی کی بات ہے. بہت اچھا ہے کہ ہم چھ سات آٹھ منٹ میں نماز پڑھنے والے بنے. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ ان کے مدرسے کا ایک طالب علم جب اپنے وطن گیا اور اس نے ظہر کی سنت چار رکعت سات منٹ میں پڑھی، تو اس گاؤں کے کئی لوگ اپنے بچوں کو لے کر مدرسے میں آ گئے. یہ بچہ سنت بہت اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہے، لہذا ہمارے بچوں کو بھی یہاں داخل کر لیں. اور ہم دیکھیں ہماری سنت کتنے وقت میں ادا ہوتی ہے. لہذا بہت اہتمام کے ساتھ پڑھیں، چاہے چھوٹی سورتیں پڑھیں، لیکن رکوع اطمینان سے ہو، سجدہ اطمینان سے ہو، قاعدہ اطمینان سے ہو، اور نماز سیکھ کر پڑھیں، اور اچھی قرات کے ساتھ پڑھیں گے تو نماز میں جو کیفیت ہے وہ اور دوسری عبادتوں میں نہیں ہے. نماز تو براہ راست اللہ کے حضور مناجات ہے. اس لیے فرماتے ہیں نماز، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے اس کے وقتوں میں، یعنی فجر کے وقت میں فجر، ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر، مغرب کے وقت میں مغرب، عشاء کے وقت میں عشاء، اور عشاء کے بعد نماز وتر ہے، اور ہر نماز سے پہلے اور بعد میں عموماً سنتیں ہیں. سنن مؤکدہ 12 ہیں، اور 12 سنت مؤکدہ کے علاوہ بھی غیر مؤکدہ کئی سنتیں ہیں، مستحب نمازیں ہیں، تہجد کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، چاشت اور اشراق کی نمازیں ہیں. تو یہ سب نمازیں اللہ نے رکھی ہیں تاکہ اللہ کی یاد برابر قائم رکھے اور بندہ اللہ سے قریب ہوتا رہے. تو وقتوں کے اوپر اللہ نے نماز رکھی، لہذا وقت سے ذرا پہلے نماز نہیں ہوگی. جس نماز کا جو وقت ہے اسی وقت میں وہ نماز ادا ہوگی، وقت سے پہلے نماز ادا ہی نہیں ہوگی، اور وقت کے بعد نماز قضا ہو جائے گی. لہذا موقوتا، وقتوں پر اللہ نے نماز مقرر کی ہے تو وقتوں پر بانٹ کر پڑھے، وقت سے پہلے نماز نہیں ہوگی. ترمذی شریف میں حدیث ہے ان للصلاۃ اولا واخرا، بے شک نماز کے لیے، ہر نماز کے لیے ابتدائی وقت بھی ہے اور انتہائی وقت بھی ہے. دیکھ لیں نقشہ، ہر نماز کا ابتدائی وقت بھی ہے اور انتہائی وقت بھی ہے. تو وہ ہمارے سامنے رہے کہ زوال کا وقت کون سا وقت ہے، غروب کا کون سا ہے، طلوع کا کون سا ہے، اور نمازوں کے کیا اوقات ہیں. یہ اوقات ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہے اور ہمیں یاد رہیں. یہ بہت ضروری ہے. ان اوقات کو یاد رکھنا بھی عبادت ہے, اس لیے کہ یہ عبادت کا ذریعہ ہے, اور جو چیز عبادت کا ذریعہ بنتی ہے وہ بھی عبادت شمار ہوتی ہے. اسی لیے دو نمازوں کو جمع کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی, جسے جمع بین الصلاتین کہتے ہیں. دو نمازوں کو جمع کرنے کی صرف دو جگہوں میں اجازت دی, ایک میدان عرفات میں یوم عرفہ کو, کہ عرفہ کا دن ہے میدان عرفات میں ہے تو اجازت دی گئی کہ جماعت کے ساتھ نماز اگر پڑھنی ہے تو ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں, پہلے ظہر ادا ہوگی پھر اقامت ہوگی پھر عصر ادا ہوگی, بس اللہ نے یہاں اجازت دی. اور دوسری مزدلفہ میں کہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں, کہ پہلے مغرب ادا ہوگی پھر عشاء ادا ہوگی, اس کو کہتے ہیں. عرفات میں جو نماز ہوتی ہے اسے جمع تقدیم کہتے ہیں, یعنی دو نمازوں کو جمع کرنا اور اس کو آگے کر دینا, عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا. اور ادھر جمع تاخیر کہتے ہیں مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھنا. اسی وجہ سے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات سے چلے, غروب کے بعد چلے, تو راستے میں ایک جگہ آپ پیشاب کے لیے اترے اور اس کے بعد آپ نے وضو کیا, تو میں نے عرض کیا رسول اللہ نماز مغرب پڑھنی ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ امامہ, کا نماز مغرب مزدلفہ جا کر پڑھیں گے. تو مزدلفہ جا کر جب عشاء کا وقت شروع ہو گیا اس وقت آپ نے پہلے مغرب پڑھی پھر عشاء پڑھی. ان دو جگہوں میں ایک جگہ آگے کرنے کی ایک جگہ مؤخر کرنے کی شریعت نے اجازت دی, اس کے علاوہ کہیں بھی نماز کو آگے اور پیچھے کرنے کی اجازت نہیں دی. یہی امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی مسلک ہے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہیں. ہاں اگر کوئی مسافر ہے یا عورت جس کو بیماری کا خون لاحق ہے, استحاضہ کہتے ہیں کہ بیماری کا خون جاری رہتا ہے, تو استحاضہ والی ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رخصت عطا فرمائی. آپ نے فرمایا مستحاضہ سے جس کو بیماری کا خون جاری رہتا ہے, آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ ظہر کو مؤخر کرو, ظہر کو آخری وقت میں ادا کرو, جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہو جائے عصر پڑھ لو. آپ نے ان کے لیے اجازت دی. اسے جمع سوری کہتے ہیں, یعنی صورتن جمع کرنا ہے حقیقتن نہیں, بس صورتن دو نمازوں کو جمع کر رہے ہیں, ظہر پڑھی جا رہی ہے اس کے آخر وقت میں اور عصر پڑھی جا رہی ہے اس کے شروع وقت میں. اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ مغرب پڑھو اس کے آخر وقت میں اور عشاء پڑھو اس کے شروع وقت میں. اسی طرح ایک مسافر بھی کر سکتا ہے, جیسے بائی روڈ سفر کر رہے ہیں تو ہر جگہ اترنا مشکل ہو پریشانی ہو, ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ظہر آخری وقت میں ادا کرے وہیں رہے, عصر کا وقت جیسے ہی شروع ہو جائے عصر پڑھ لے پھر سفر شروع ہو جائے. ایسے ہی مغرب کو آخر وقت میں ادا کرے, جیسے ہی عشاء کا وقت شروع ہو جائے عشاء پڑھ لی جائے وتر پڑھ لی جائے پھر سفر شروع ہو جائے. اس کی تو اجازت دی ہے علماء نے, لیکن دو نمازوں کو وقت چھوڑ کر پڑھنے کی اجازت نہیں دی, وقت بدل کر پڑھنے کی اجازت نہیں دی. یہی امام اعظم کا اور تمام احناف فقہا کا اور امام بخاری علیہم الرحمہ کا مسلک اور مذہب ہے. تو اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں اور دو باتیں فرماتے ہیں, نماز فرض کی گئی ہے لہذا اطمینان کے ساتھ پڑھو, موقوتا وقتوں پر نماز کو پڑھو بے وقت نہیں. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، اور ہمت نہ ہارو قوم کا پیچھا کرنے سے، قوم کا پیچھا کرنے اور ان کا تعاقب کرنے سے۔ یہ آیت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی کہ غزوہ احد کے دوسرے دن، کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا کہ 70 مسلمان شہید ہو گئے اور صحابہ زخم سے چور چور ہو گئے، لیکن ایک مسلمان بھی قید نہیں ہوا، جبکہ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے تو 70 کافر قید کر لیے گئے، اور بھی زیادہ ان کا نقصان ہوا، نہایت شکست کھا کر ذلیل ہو کر بھاگے، جبکہ 1000 کی فوج لے کر آئے تھے۔ اور ادھر غزوہ احد میں مسلمانوں کو تھوڑی سی شکست ہوئی، اور شکست یوں ہوئی کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے اور بہت سے صحابہ زخمی ہوئے اور ان کے جسم زخموں سے چور چور تھے، لیکن کافروں نے جو حملہ کیا وہ اسی حالت میں مسلمانوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کافی دور جانے کے بعد ابو سفیان وغیرہ کو پریشانی ہوئی کہ ہم نے بڑی نادانی اور بیوقوفی کی کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں زخمی چھوڑ کر آ گئے، ہمیں واپس جا کر سب کا کام ختم کر دینا چاہیے۔ اب واپسی کا ارادہ کیے، ادھر اللہ نے وحی بھیج دی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احد کے دوسرے دن اعلان کیا کہ کل لڑائی میں جتنے لوگ شریک تھے وہ سب میرے ساتھ آگے چلیں۔ کافروں کا پیچھا کرنا ہے، تعاقب کرنا ہے، جتنے شریک تھے، نئے لوگوں کو نہیں بلا رہے، ہما شما ہوتے تو نئے لوگوں کو بلاتے، لیکن اللہ کے نبی نے حکمیں خداوندی کو سامنے رکھ کر، وحی کو سامنے رکھ کر اعلان کیا کہ جو کل شریک رہے وہ سب آئیں۔ زخموں سے چور چور تھے، 2 قدم چلنا مشکل تھا، لیکن سب لبیک کہہ کر تیار ہو گئے، اور 1-2 نہیں 8 کلومیٹر تک تعاقب کیے، ان کا پیچھا کیے۔ اور جب یہ خبر ابو سفیان کو اور کافروں کو معلوم ہوئی تو ان کے اوپر رعب طاری ہو گیا، ہیبت طاری ہو گئی، وہ مکہ مکرمہ کی طرف بھاگ نکلے، پھر وہ مڑ کر نہیں دیکھے۔ اللہ نے ایسی وحشت اور ان پر ایسا رعب طاری کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قوم کا پیچھا کرنے میں بزدلی نہ دکھائیں، ہمت نہ ہاریں۔ چنانچہ صحابہ گئے اور اس غزوہ کو غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی گئے اور آپ بھی کافی زخمی ہو چکے تھے، وہی فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور ہمت نہ ہارو قوم کا پیچھا کرنے میں، اِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، اگر تم زخمی ہو، درد مند ہو، درد سے دوچار ہو، تو وہ بھی درد سے دوچار ہو چکے ہیں۔ غزوہ بدر میں ان کو کاری زخم لگا ہے، اور غزوہ احد میں بھی ان کو بھی بے آرامی ہوئی، پریشانی ہوئی۔ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تو وہ بھی درد سے چور چور ہوئے ہیں جیسا کہ تم ہوئے ہو، لیکن تمہارے ساتھ ایک بات ہے جو ان کے ساتھ نہیں، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہو اور ان کے پاس کوئی امید نہیں، بس وہ لڑ رہے ہیں حمیتن عصبیتن، یعنی عصبیت اپنی حمایت میں، قوم کے لیے، بس انانیت اور نفسانیت کے لیے، تکبر کے لیے، اور تم لڑ رہے ہو اللہ کے لیے، اور تمہیں ثواب کی امید ہے، انہیں کوئی امید نہیں۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے ہیں، اس لیے تمہیں پیچھے ہٹنا درست نہیں اور بزدل ہونا صحیح نہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ خوب جانتے ہیں کہ کون اللہ کے لیے آگے بڑھتا ہے. حکیمہ حکمت والے ہیں کہ اگر گزشتہ مرتبہ ان کو شکست ہوئی تو اس مرتبہ اللہ نے تمہیں شکست دی، یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی دنیاوی نظام ایسے ہی چلاتے ہیں، اگر ہر مرتبہ تم ہی فتح پاتے تو پھر غیب غیب نہ رہتا. اللہ تعالی غیب کو غیب رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ.
الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير عاجل. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه.